بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعين، محترم مولانا عبد الرب خطیبی ندوی صاحب، نائب قاضی جماعت المسلمین و استاد جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 296، سورہ بقرہ آیت نمبر 228. واضح رہے کہ مولانا عبد الباری ندوی صاحب کے غیر موجودگی میں انہی کا درس ہوتا رہے گا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. بعد متعلقہ عورتوں کی چل رہی تھی کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہو تو ان کے لیے تین طور عدت گزارنی ہے، اس کا انتظار وہ کریں گے، اور اللہ نے ان کے پیٹ میں، ان کے رحم میں پیدا جو پیدا کر رکھا ہے، یعنی نطفے کو قرار دے کر جنین ہو یا پھر حیض ہو، اس کو چھپائے نہیں اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اور طلاق رجعی اگر ہے، یہ آیت کیونکہ شروع میں نازل ہوئی، بعد میں طلاق بائنہ کی تفصیلات بعد میں نازل ہوئی، اس لیے یہاں پر مطلق کہا گیا کہ عدت کے اندر ان کے شوہر ان سے رجوع کر سکتے ہیں اور ان کو لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں، لیکن زوجیت میں لینے اور رجوع کرنے کے لیے یہ بات بھی بتا دی کہ اصلاح کی غرض ہو، بعد میں پھر ستانے اور پریشان کرنے کی نیت اور ارادہ نہ ہو. اور ان عورتوں کا مردوں پر ایسے ہی حق ہے جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں، معروف طریقے پر. اور مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر فضیلت عطا کی، ان کا درجہ بڑھا دیا، اور اللہ زبردست حکمت والے اور تدبیر والے ہیں. آیت کے کچھ حصے کی تفصیلات سامنے آ چکی تھیں. تو طلاق کے سلسلے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ متعلقہ سے دخول ہو چکا ہو، دخول کے بعد ہی ان کے لیے عدت لاگو ہوگی، اور یہ تین قروء، قر کے معنی بعض علماء اور بعض فقہاء کے نزدیک حیض کے ہیں، احناف وغیرہ اسی کے قائل ہیں، صحابہ کی بھی جماعت ایک جماعت اس کے قائل ہے، اور امام شافعی اور دیگر فقہاء قر کا مطلب طہر سے لیتے ہیں، یہ تین طہر اس کی عدت ہے. جس طہر میں طلاق دی ہے اور اگر اس میں جمع نہ ہوا ہو تو وہ بھی ایک طہر مانا جائے گا. مزید دو طہر گزاریں گی، یعنی تیسرا حیض شروع ہوتے ہی اس متعلقہ کی عدت ختم ہو جائے گی. تو یہ متعلقہ اگر حائضہ ہو تو اس کے لیے حکم ہے، لیکن اگر وہ حائضہ نہیں، نابالغہ ہے جس کا حائض ابھی شروع ہی نہ ہوا ہو، یا پھر عمر رسیدہ ہے جس کا حائض بند ہو چکا ہو، تو ایسی صورت میں اگر کوئی شوہر بیوی کو طلاق دے تو اس کی مدت تین ماہ ہے، تین اسلامی مہینے ہیں. اس کی تفصیلات بھی دوسری آیات میں آئیں گی. اور یہ بتا دیا گیا کہ اس طرح کے طلاق شدہ عورتوں کے لیے اپنے رحم میں جو چیزیں ہیں اس کو چھپانا جائز ہے. بسا اوقات بعض عورتیں اس طرح بھی کرتی ہیں کہ طلاق کے بعد اگر رحم میں بچے دانی میں جنین ہو تو اس کا اسفاد کراتی ہیں تاکہ عدت لمبی نہ ہو، یا پھر اپنے عدت کو کم بتانے کے لیے اس میں گڑبڑ کرتی ہیں، حیض ختم ہوا یا عدت ختم ہو گئی، اس طرح سے جو شریک عدت ہے اس سے کم کر کے اگر غلط بیانی سے کام لے کر اگر وہ دوسرا نکاح کریں گی تو نکاح تو ان کا باطل ہو جائے گا، لیکن چونکہ دوسروں کو پتہ نہیں ہے لہذا وہ ہو سکتا ہے کہ اپنی دوسرے سوار کی فوجیت میں رہیں، لیکن جب تک وہ اس سے وابستہ رہیں گی حرام کاری میں مبتلا مانی جائیں گی، اس لیے کہ عدت کے ختم ہونے سے پہلے دوسرے سے نکاح جائز ہے. اسی لیے یہ چیزیں چونکہ عورت اور خود جانتے ہیں کوئی دوسرا اس پر مطلع نہیں ہوتا، اس لیے وہاں پر ان کو نیومن بلّہ آخر کی قید لگا دی. اگر اللہ پر ایمان رکھتی ہوں اور آخرت کا اسے استحضار ہو، اگر اللہ کی بارگاہ میں اگر اس وقت میں جھوٹ کہہ کر کچھ کر لوں گی وہاں میری پکڑ اور گرفت ہوگی اور اللہ میرے دیکھنے والے ہیں، اس لیے ایمان کی بات یہاں کہہ دی گئی کہ کہیں وہ کس بیانی اور غلط بیانی سے کام نہ لیں. تو جب متعلقہ عورت کے لیے یہ بتا دیا گیا عدت ختم ہونے تک وہ انتظار کرے، اس میں اس طرح کا کوئی گڑبڑی کا معاملہ نہ کرے، تو سوچیں وہ عورتیں جو کسی کی سوجیت میں ہوں تو ان کے لیے دوسروں کی طرف دیکھنا اور نظر اٹھانا کس قدر گھنا ہونا اور خراب عمل ہوگا. لیکن آج کے دور میں کیا نہیں ہو رہا اور کیا ہو رہا ہے یہ سب چیزیں ہمارے سامنے. پہلے تو سننے میں آتی تھی کیسا کہ کنواری لڑکیاں ادھر سے ادھر چلی گئیں اور اس طرح سے ہوا، یہ بھی معاشرے کا ایک بڑا خون ہے. لیکن آج وہ لڑکیاں جو اپنے خاوند کی بیویاں ہیں لیکن ان کی بابت یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ اس طرح سے فرار کی راہ اختیار کر گئیں، اولاد ہیں بچے ہیں اور ذرا بھی آخر اس کا استحضار نہیں، اللہ کا خوف نہیں، تو ایمان کہاں؟ اس کے لیے بہت محتاط اور ڈرنے کی بات ہے. آئے روز واقعات دنیا کی بھی سنتے ہیں اور جس گاؤں میں شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں کے حالات بھی فوقتاً فوقتاً آتے ہیں. اللہ اس سے سب کی حفاظت فرمائے، تو یہ بہت ڈرنے کی بات ہے، اس سے اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں. تو جہاں پر زنا عام ہوتا ہے اور اس طرح کی غلط کاریاں ہوتی ہیں تو خاص سالی وہاں عام ہو جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے تباہی کے فیصلے بھی ہوتے ہیں. یہ بارش جو بے وقت بھی ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اس پر ہمیں خدا کی طرف رجوع ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے. پھر آگے ایک یا دو طلاق دے دی ہے اور عورت عدت کے اندر ہے اور رجوع کا ارادہ کر لے تو شوہر کے لیے کہا گیا پرانی ہدایت ہے کہ ان کے شوہر رجوع کرنے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ ان کے ساتھ دوبارہ سلوک اور اچھا معاملہ کر کے رکھنا چاہیں، خامخواہ کسی کی زندگی بیکار نہ ہو جائے. اس لیے اگر شوہر کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی، اسی لیے شریعت نے طلاق کے لیے یہ طریقہ مشروع رکھا کہ آدمی غصے میں آ کر کبھی ایک دم سے ایسی طلاق نہ دے دے طلاق بد اور طلاق مغلظہ کہ پھر دوبارہ اس کے لیے رجعت کی گنجائش ہی نہ ہو. اسی لیے کہا گیا طلاق اگر دینی ہے نواز نہیں ہوتا اس سے پہلے کی جو کاروائیاں ہیں بستر سے آرائیگی اختیار کرے نہ مانے تو اس پر بھی نہ مانے خالقی کی ضرب لگا دے، اس پر بھی نہ ہو تو تیسری کاروائی یہ کہ دونوں کی طرف سے کچھ ثالثی کام انجام دینے والے لوگ جائیں اور آپ نے صلح صفائی کی کوشش کریں. اس پر بھی اگر بات نہ بنے تو آخر درجے میں یہ ہے کہ اگر نواز نہیں ہو سکتا تو شوہر اگر طلاق دینا چاہے تو عدت کے اندر یعنی جس موقع پر طلاق دینی چاہیے حالت طہر میں اس میں اس نے ملاقات نہ کی ہو اس میں طلاق دے، اور وہ بھی ایک طلاق کہ کہیں ایک طلاق کے بعد عدت کے اندر ہو سکتا ہے لڑکی کے دیر میں بعد آ جائے لڑکے کے دیر میں بعد آ جائے اگلی اصلاح کی کوئی فکریں وہ سوچنے لگے، تو اس طرح سے ان کو ایک غور کرنے اور سوچنے کا موقع مل جائے. تو ایک طلاق دے دے پھر اللہ دل میں بات ڈال دے تو عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے. پھر رجوع ہونے کے بعد کیونکہ انسانی دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب ان کے آپس میں جوڑ کو بحال رکھ سکتا ہے اور اگر مناسب نہ ہو تو ان کے اندر پھر دوری کر سکتا ہے. تو دوبارہ رجوع کرنے کے بعد بھی اگر نباہ ناممکن لگا اور آپس میں ساتھ رہنا دشوار لگا، پھر کوئی بات ایسی ہو گئی جس پر کوششوں کے باوجود آپسی بندھن قائم نہ رہ سکے تو ایسی صورت میں پھر دوبارہ بھی اس کو ایک چانس ہے کہ آؤ دوبارہ طلاق دے. ایک بار کی طلاق دینا یہ مناسب نہیں. دوبارہ طلاق دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے گنجائش رہے گی کہ اس کے بعد بھی اگر اس کے ذہن میں بات آ رہی ہے کیونکہ وہ میرے بچے کی ماں ہے یا ایسی ہے یا اس کا اس کے میرے اس پر احسان ہے یا عورتوں پر رحم کی جذبے سے اللہ تعالیٰ پھر دل میں بات ڈال دے اس دوبارہ تیسری مرتبہ بھی رجوع کرتے ہیں. دو طلاق کے بعد بھی اس کے لیے رجوع کی گنجائش ہے. بغیر نکاح جدید کے عزت کے اندر وہ کہہ دے کہ میں نے تجھ کو اپنی زوجیت میں لے لیا اور تجھ سے رجعت کر لی تو اس سے رجوع مانا جائے گا. پھر نکاح جدید کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اگر عزت ختم ہو گئی, عزت ختم ہونے کے بعد بھی ایک یا دو طلاق بھی ہے, عزت ختم ہونے کے بعد بھی گنجائش رہتی ہے کہ آدمی دوبارہ اس سے نکاح کر لیا, سر نو نکاح کر کے اس کو اپنی زوجیت میں لے لیں. لیکن اگر پتہ ہی کاٹ دیں, تین طلاق دے دیں, کبھی تو لوگ ایسے غصے میں آ کر طلاق دے دیتے ہیں ایک ہی مجلس میں اور مسئلے مسائل علماء کو بتانے کے لیے آتے ہیں, فلاں کیا نہیں ہوتا فلاں کیا نہیں ہوتا. یہ چیزیں نہیں, اللہ نے تین کا حق دیا ہے. اگر تین کو الگ الگ استعمال کیا جو مشروع طریقہ تھا تو تمہارے حق میں بہتر تھا, لیکن اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کر کے اگر ایک بار کی اگر کسی نے طلاق دے دی تو تین طلاق بھی وہاں پہ ہو جائے گی. اب تین طلاق کے بعد دوبارہ رجوع کرنا بھی ممکن نہیں اور نکاح جدید بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس عورت کا نکاح کسی دوسرے سے نہ ہو اور اس کی جو شرائط ہیں وہ پورے نہ ہو اس کے بعد. تو پھر گویا آدمی اپنے ہاتھ سے اپنے پیر کو کلاڑی مارتا ہے, بعد میں روتا ہے. تو یہ چیزیں معاشرے کے لیے ناسور بن جاتی ہیں. اور کبھی ایسا جو ہوتا ہے ناسمجھی میں تین طلاق کے بعد بھی دوبارہ آپس میں ساتھ رہتے ہیں تو گویا وہ زنا کر رہے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. اور یہ سب لاعلمی میں ہوتا ہے. لہٰذا کبھی بھی آدمی کو کسی بھی چیز پر غصہ آ جائے, کوئی بھی بات ہو تو غصے میں آدمی طلاق ہی کیوں کہتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت میں ہوش میں نہیں تھا, مجھے غصے میں تھا, مجھے پتا نہیں چل رہا تھا. تو دوسرا لفظ کیوں نہیں آتا, وہی لفظ کیوں آتا ہے؟ مطلب یہ کہ غصہ تھا لیکن غصے کے ساتھ آپ کی معلومات اور آپ کا غصہ بھی آپ کو ہدایت دے رہا تھا کہ یہ چیز خراب ہے, لیکن پھر بھی غصے کو آپ نے نافذ کر لیا. اس لیے غصے کی حالت میں بھی اگر آدمی نے طلاق دی تو طلاق واقع ہوتی ہے. حالت نشے میں بھی نہیں, شکر کی حالت میں بھی طلاق دی تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی. لہٰذا طلاق کے معاملے میں بڑے محتاط ہونے کی ضرورت ہے. آگے پھر اس کے بعد ایک چھوٹے آیت ہی کا ایک ٹکڑا ہے, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. چھوٹا سا آیت کا ٹکڑا ہے لیکن اس میں ایک گویا ایک ضابطہ والا بتا دیا عورتوں اور مردوں کے سلسلے میں. اور اسلام کا امتیاز اور قرآن کا یہ اعجاز کہ چھوٹی سی چیز میں اور کوزے میں سمندر کو سمو دیتا ہے اور دریا کو کوزے میں ڈال دیتا ہے. تو عورتوں کے لیے عورتوں کا حق بھی مردوں پر ویسے ہی ہے جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے, معروف طریقے پر. اور البتہ مردوں کو اللہ نے ایک گناہ ان پر فضیلت دیا, ان کا درجہ بڑھا دیا. اسلام نے آ کر عورت کو جو مقام عطا کیا اور جو سڑک کا روڑا بنی ہوئی تھی اس کے لیے ہیرا بنا دیا اسلام نے آ کر. اس سلسلے میں کتابیں مستقل لکھی گئی ہیں, اس کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے. اسلام سے پہلے رومن لا میں اور ایران کی تہذیب میں اور دیگر جو تہذیب مہذب قومیں کہلائی جاتی تھی اسلام سے پہلے اور زمانے جاہلیت میں عربوں کا کیا حال تھا عورتوں کے بارے میں تاریخ کے پڑھنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کس طرح سے ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا, عورتوں کو گویا ایک مال سمجھا جاتا تھا, عورتوں کو ایک حسد کی چیز اور ننگ اور ہار کی چیز سمجھا جاتا تھا, عورتوں کو میراث نہیں دی جاتی تھی. شوہر کے مرنے پر عورتیں بھی اس کے ساتھ جلتی تھیں اور اپنے آپ کو دفن کرا دی تھی. حق تو حق, عورتوں کو حق کیا ملتا, اس کا حق بھی دوسروں کے حصے میں چلا جاتا. یہاں سے ہوتا تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد عورتیں یعنی اولاد بچیاں وراثت میں تقسیم ہوتی تھیں. ایک طرف وہ سلوک تھا ان کے عورتوں کے ساتھ. بعض تاریخی چیزوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایرانی تہذیب میں وہ کھانے کے لیے بیٹھتے اور کھانے میں جب چراغ جلانی ہوتی عورتوں پر تیل چھڑک کر اس کی روشنی میں کھانا کھایا جاتا. اللہ فرما, یعنی اس طرح سے عورتوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا. اس کو بل کے بعد فرانس یا دوسری حکومتوں میں اسلام سے پہلے اور اسلام کے قریب کی باتیں ہیں یہ, اس وقت ان کو عورتوں کو تو انسان کا درجہ بھی نہیں لیا جاتا تھا, جانور اور چوپائے کی طرح ان کو سمجھا جاتا تھا. ایک طرف وہ جاہلیت تھے عورتوں کے ساتھ, اور یہ تو مشہور ہے سب جانتے ہیں, وعید المعود سویلت, عربوں کا یہ حال تھا کہ بچی کی خبر دی جاتی, کسی کے یہاں بچی پیدا ہوگی, لڑکی پیدا ہوگی, اس کی خبر مل جاتی. وعید بشر احد المنسا مسود, جب انہیں بتایا جاتا کہ بچی پیدا ہو گئی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ پریشان ہو جاتے, یعنی بچی کا گھر میں بچی پیدا ہو گئی تو ان کا حال بے قابو ہو جاتا, اور جب تک اس کو زندہ دفن نہ کیا جائے انہیں چین نہیں آتا, اور یہ بھی ان کے فخر کی چیز سمجھی جاتی ہے, لڑکی پیدا ہو اور اس کو زندہ دفن کر دیا جائے. یہ حال ایک طرف کا جاہلیت تھا, اور آج کی یہ متمدن اور تعلیم یافتہ دنیا جو اپنے آپ کو کہلاتی ہے, ایک طرف عورتوں کو اس طرح سے گدھے اور جانور سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا, ان کے ساتھ سلوک ایسا کیا جاتا تھا, دوسرا آج کی یہ مہذب اور تعلیم یافتہ قومیں عورتوں کو شطر بے مہار کے طور پر چھوڑ رہی ہیں کہ وہ بالکل آزاد ہو رہی ہیں, ان پر کوئی گرفت نہیں, مردوں سے مردوں کے برابر کیا مردوں سے آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے, حالانکہ ان کی جسمانی ساخت اور ان کی عقل اور ان کی یہ چیزیں اس کی اجازت نہیں دیتی, لیکن اسلام نے آ کر ایک عادلانہ اور معتدلانہ ایسا نظام پیش کر دیا کہ عورت کو ایسا مجبور محض یا اس طرح سے جاہلیت میں جس طرح سمجھا جاتا تھا بالکل انسانیت کے لیے ننگو آر کی چیز, اس میں اس سے ہٹا کر عورتوں کو ایک مقام عطا کیا, روڑے سے اس کو ہیرا بنا دیا, اور یہاں تک بتا دیا گیا کوئی شخص کسی کو لڑکی پیدا ہو جائے, تین لڑکیاں ہوں اور ان کی حالت کرے وہ جنت میں ہے, کسی نے پوچھا دو ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے دو لڑکیوں کی کفالت کی اور کفالت کے ساتھ کی حتی تبین یہاں تک کہ اس سے جدا ہو گیا اور اس کی شادی کر کے دے دیا, یا پھر وہ انتقال کر گیا اور اس کی ذمہ داری سنبھالتا رہا وہ بھی جنت میں, کسی نے پوچھا ایک تو آپ نے فرمایا ایک, یعنی لڑکی کی خدمت اور اس کی کفالت پر جنت کی وجاہت دی جا رہی ہے, ایک طرف تو یہ, اور اللہ نے یہ بھی نظام کر کے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکیاں کی, اور سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ, فاطمہ اور زینب اور کلثوم اور رقیہ کے باپ بن کر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کر کے بتایا, اور لڑکیوں کا باپ کہہ کر باپ بنا کر ان کو ایسا فخر عطا کیا کہ قیامت تک کے لیے آپ کا نام اور عرفان علیہ کا ذکر ہر جگہ اور ہر آن محراب اور منبر سے لیا جا رہا ہے, اور دنیا میں ہر وقت اور ہر آن آپ کے نام سے چرچا اور غلغلہ ہے. تو ایک طرف عورتوں کے ساتھ جاہلیت کا سلوک تھا, اور ایک آج کی دنیا جو کرے, لیکن اسلام نے آ کر ان کو ایک معتدل مقام دیا, اور عورتوں کی خبر گیری ان کو میراث میں حقدار ٹھہرایا, شادی بیاہ کے موقع پر اگر باقی رہا تو ان کی رضا مندی کو مستحب قرار دیا, اور سجیبہ ہے تو نکاح کے لیے اس کے جب تک وہ اجازت نہ دے اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا, ایک طرف تو عورتوں کو اختیار بھی دیا, لیکن دوسری طرف یہ بھی کہہ دیا وللرجال علیہن درجہ, مردوں کو ان پر فوقے دار درجہ عطا کیا, دوسری جگہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر ذمہ دار ہیں, یعنی عورتوں کی ساخ جسمانی ایسی ہے کہ وہ اگر مردوں کی طرح باہر آ جائے تو فتنے اور فساد ہر جگہ مچ جائیں, جس کو آج عینی مشاہدہ لوگ کر رہے ہیں, اور کیا سے کیا ہو رہا ہے, اچھے اچھے کیسے کیسے ہو رہے ہیں, یہ اسلام نے ان کو پردے میں رکھا اس لیے کہ ان کی جسمانی ساتھ آئی سی ہے کہ ان کو باہر نہ رکھا جائے, اور دوسرے ہیں کہ عورتوں کو دوسری ذمہ داریاں دیں, گھر کی ذمہ داریاں دیں, اولاد کی تربیت کی ذمہ داریاں دیں, کہ ان کے ہاتھ پر پلنے والے اولاد آگے چل کر قیادت اور سیادت کے فرائض انجام دے سکیں, اس لیے عورتوں کو گھروں میں کھانا رکھنے کی ہدایت دی, بے پردہ آنے سے روک دیا تاکہ وہ اپنے حدود میں رہ کر نئی نسل کی بہترین تربیت کر سکیں, اور لیکن آج کی اس دنیا نے ان کو آزاد چھوڑ دیا, اس آزادی کے نتیجے میں آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا کیا سے کیا ہو رہا ہے, درحقیقت دنیا کے قیام کے لیے دنیا کی ترقی کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں, ایک دولت ہے اور دوسری عورت ہے, دولت کے لیے میں اسلام کا معاشی نظام مستحکم ہے اور ساری چیزیں اس میں بتا دی گئی, تجارت کے اصول اور آداب بتا دیے گئے, سود سے کیا ہوتا ہے اور کس طرح کی اس سے تباہیاں مچتی ہیں یہ بھی بتا دیا گیا, کمائی کیسے کی جائے, کہاں اس کو خرچ کیا جائے اور کس طرح سے اس کو تقسیم کیا جائے, یہ ساری چیزیں اسلام لے گا عادلانہ نظام اس کے لیے دولت کے لیے رکھا, اور دوسری طرف عورت ہے, عورت کا بھی پورا نظام بتا دیا گیا, اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے اور کیا اس کے حقوق ہیں, یہ ساری چیزیں بتا دی گئیں, لیکن انہیں دو چیزوں کو اگر صحیح استعمال نہ کیا جائے تو یہی دو چیزیں دنیا کے فساد اور تباہی کا سبب بنتی ہیں, اس لیے کہا گیا حدیث میں فرمایا گیا پینولا فتنہ چمتان تھی بنی اسرائیل تین نشا, بنی اسرائیل کا جو سب سے پہلا فتنہ تھا جو اٹھا وہ عورتوں کا تھا, اور یہ بھی فرمایا گیا النساء حبالت الشیطان، عورتیں شیطان کا پھندہ ہیں. تو ایک طرف عورتوں سے دنیا کی زینت قائم ہے، لیکن اگر اس کو شطر اپنے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے تو پوری تباہی بھی انہیں کے ذریعے ہوتی ہے، اور جس تباہی کا ہی نہیں مشاہدہ آج کی متمدن قومیں دیکھ رہی ہیں اور وہ پریشان ہیں اس کے لیے کیا کیا ہے. تو ان ساری چیزوں کو پریشانیوں سے بچنے کے لیے اسلام دعوت دیتا ہے، آؤ اسلام کا عادلانہ نظام دیکھو اور اس کے مطابق چلو تو دیکھو کس طرح سے امن اور امان قائم ہوگا. تو یہاں پر ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف ایک ٹکڑا ہے آیت ہے، لیکن اس میں پورا ایک ضابطہ بتا دیا گیا مردوں کے لیے. یہ نہ سمجھو کہ عورتیں بیچاری مجبور ہیں، جو چاہے اس پر تم اپنی حکومت چلاؤ، نہیں، بلکہ عورتوں کا حق تم پر ویسے ہی ہے جیسے عورتوں پر تمہارا حق ہے. عورتوں پر مردوں کا حق یہ ہے کہ ان کی تابع داری اختیار کریں، ان کی اجازت کے بغیر باہر نہ جائیں، جو اور حقوق ہے اس کو پورا کریں. ایسے ہی مردوں کے لیے بھی، مردوں پر بھی ان عورتوں کے حقوق ہیں، ان کے کھلانے پلانے کپڑے لگتے رہن سہن، اور اس کے علاوہ عاشروا ہن بالمعروف، اچھے اور بھلے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئیں. یہ نہیں کہ وہ گھر کی عورت کی ملازمہ اور باندھی ہیں، بلکہ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہیں اور آپ کی شریک حیات ہیں، ان کے لیے معروف طریقے سے اور اس کے مطابق اچھا سلوک کیا جائے. اور اس آیت کے ٹکڑے کے ذریعے پوری گویا ہدایت دے دی گئی کہ مردوں کے لیے کیا حقوق ہیں ان کے سلسلے میں، ان حقوق کو سمجھنا چاہیے. حقوق کو اگر سمجھ جائے آدمی تو حقوق کو صحیح طور پر ادا کرنے کے نتیجے میں پھر معاشرے میں سدھار آتا ہے. آج حقوق کی پامالی، ہر آدمی دوسرے سے اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن اس پر جو حق عائد ہے دوسرے کا اس کی طرف توجہ نہیں دیتا. ماں باپ سے بھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ بچوں کی دیکھ ریکھ کریں، یہ صحیح ہے، لیکن بچوں پر کیا حق ہوئے عائد ہوتے ماں باپ کے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، ان کی فرما برداری اور اطاعت کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو حقوق کی پامالی کے نتیجے میں خاندان اجڑتے ہیں اور آپس کی محبت نفرت اور عداوت میں بدل جاتی ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ اس طرف توجہ ہو. وَلِلْأُولِي الرِّجَالِ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو اللہ نے عورتوں پر فوق در فضیلت عطا کی ہے. اور اللہ زبردست ہے یہ کہہ کر بتا دیا کہ مرد یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے فوقیت دی ہے تو میرے آرڈر پہ اٹھ گئے تو اٹھے اور بیٹھ گئے تو بیٹھے. اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ لڑکی والے پریشان ہو جاتے ہیں لڑکا کچھ کرے تو لڑکی والے ہیں جھکنا پڑے گا، یہ نہیں، اسلام نے یہ سب نہیں کہا. لڑکی ہے تو ایسی بازار کی گھوڑا یا کوئی سامان نہیں ہے، بلکہ لڑکی کی بڑی وقار رکھی ہے، اس کے ساتھ سلوک کا حکم دیا گیا ہے. اسلام نے آ کر کیا کچھ پیش کیا، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا. جاہلیت کا ایک منظر وہ دیکھیں اور دوسری طرف اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا. حضرت امامہ کا قصہ اگر پڑھنا ہے تو حمزہ کی لڑکی کا تو خوشی سے انسان مچل جائے گا کہ اسلام نے آ کر کیسی تعلیمات دی اور کس طرح سے ان کا پیار مردوں کے دلوں میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ ان ہر ایک کو اپنے اپنے حقوق کو سمجھ کر صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے.